بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال حسين بن علي عليهما السلام حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره بقتله وقتلي وأن تربتي تكون بقرب تربته فتظن أنك علمت ما لم أعلمه وأنه لا أوتي الدنية من نفس أبدا ولتلقين فاطمة أباها شاقية ما لقيت ذريتها من أمته ولا يدخل الجنة أحد أذاها في ذريتها. درود پڑھیے محمد وآل محمد. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کربلا کے پہلے مرحلے میں مدینہ سے روانگی سے قبل اپنے بھائی جناب عمر ابن علی ابن ابی طالب کے سوال کے جواب میں بیان فرمایا کہ اے بھائی، تجھ سے پہلے میں نے اپنی شہادت اور اپنے قتل اور اپنے انجام کے بارے میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا ہے، اور بابا نے یہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ اے حسین، آپ شہید ہو جائیں گے اور آپ کی قبر اور آپ کا مزار آپ کے بابا علی ابن ابی طالب کے مزار کے قریب ہوگا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بھائی، تو گمان کرتا ہے تجھے وہ چیز معلوم ہے جو مجھے نہیں معلوم، اور تو یہ گمان کر رہا ہے کہ شاید میں نے لا علمی میں یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے. مجھے ہر چیز سے آگاہی ہے، آگاہانہ طور پر میں نے یہ راستہ اپنے اختیار سے انتخاب کیا ہے. یہ میرا انتخابی راستہ ہے، یہ میرا اختیاری راستہ ہے. مجھے اس قیام پر کسی نے مجبور نہیں کیا. میں بھی دوسروں کی طرح اگر چاہوں چین سے، سکھ سے، آرام سے زندگی بسر کر سکتا ہوں. میں بھی اپنی جان اور اپنی اولاد کی جان بچا سکتا ہوں. میں بھی بھوک اور پیاس سے بچ سکتا ہوں. میں بھی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر کے اندر محفوظ پناہ کے اندر رکھ سکتا ہوں. لیکن میری جان تو بچ جائے گی، میری اولاد بھی بچ جائے گی، میری بہنوں اور بیٹیوں کے پردے بھی بچ جائیں گے، لیکن دین خدا نہیں بچے گا، محنت رسالت نہیں بچے گی، میراث انبیاء نہیں بچے گی، شرف انسانی نہیں بچے گا، اور کرامت بشری نہیں بچے گی. اور مجھے خدا نے امام بنایا ہے نہ اس لیے کہ اپنی جان بچاؤں، امام بنایا ہے تاکہ دین بچاؤں. امام کا فریضہ دین بچانا ہے، امام محافظ دین ہوتا ہے. اس لیے خدا ایسی ہستیوں کو امام بناتا ہے، ایسی ذوات کو خداوند تبارک و تعالی امام بناتا ہے جو دین پر اپنی جان، اپنی اولاد کی جان کو قربان کر سکتے ہوں. خداوند تبارک و تعالی نے ابراہیم سے امتحان لیا امامت کا، اور امامت کا امتحان یہ لیا، اے ابراہیم، اپنی سب سے عزیز ترین اور محبوب ترین چیز خدا کی راہ میں قربان کر دو. ابراہیم نے اس پوری کائنات کے اندر غور کیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، سب سے زیادہ عزیز مجھے کون ہے، دیکھا سب سے زیادہ عزیز و سب سے زیادہ محبت مجھے اسماعیل سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 80 سال کی عمر میں، 85 سال کی عمر میں خدا اگر کسی کو پہلی اولاد عطا کرے، ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی، 80-85 سال کے بعد خدا سے مانگ کے اولاد لی اور خدا نے معجزاتی طور پر وہ اولاد عطا کی، چونکہ اس عمر میں معمولاً اولاد ہوا نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم نے جب خدا سے اولاد مانگی تو ساتھ یہ بھی کہا کہ نہ میں اولاد پیدا کرنے کی عمر میں ہوں، نہ میری زوجہ اس قابل ہے کہ اس کی اولاد پیدا ہو، بلکہ یہ زوجہ پہلے سے ہی اولاد کے قابل نہیں تھی۔ سارا خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ابراہیم میں تجھے اولاد عطا کروں گا، اور خدا نے وہ اولاد عطا کر دی۔ 85 سال عمر گزرنے کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل عطا کیا۔ سب سے زیادہ اس کائنات کے اندر ابراہیم کو اسماعیل عزیز تھے، لیکن جب حکم خدا آیا، امتحان امامت آیا کہ اپنی محبوب ترین چیز خدا کی راہ میں قربان کر دو، ابراہیم نے جب دیکھا مجھے سب سے زیادہ محبت اسماعیل سے ہے، اسماعیل کو لیا، قربانگاہ میں لے گئے، لٹا کر گلے پہ چھری رکھی، خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے ابراہیم تو نے امتحان امامت پاس کر لیا ہے، تو خدا کی راہ میں ہر چیز سے گزر سکتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو امامت کا درجہ عطا کیا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تجھے انسانیت کا اور بشریت کا امام قرار دیا ہے۔ ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار جو درجہ مجھے عطا کیا ہے وہ میری اولاد اور میری ذریت میں بھی قائم فرما۔ خداوند نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تیری ذریت میں اگر کوئی ظالم ہوا اس تک میرا عہد نہیں پہنچے گا، لیکن اے ابراہیم تیری ذریت میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ میں اسے پہلے امامت کا درجہ دے دوں گا، چونکہ مجھے یقین ہے وہ ایک اسماعیل نہیں، وہ 72 اسماعیل میری راہ میں آ کر قربان کر دے گا۔ ایک طرف دین خطرے میں ہے، ایک طرف جان خطرے میں ہے، اسی موقع پر امام میں اور غیر امام میں فرق نظر آتا ہے۔ ممکن ہے دیندار بڑے بڑے بنتے ہوں، لیکن وقت آنے پر یہ دیندار فقط اپنی جان بچانا چاہتے ہوں، صرف اپنی دولت و ثروت بچائیں، صرف اپنی جائیداد بچائیں، صرف اپنی حیثیت بچائیں، صرف اپنی عزت بچائیں، لیکن امام وہ ہوتا ہے جو اپنی جان بھی اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیتا ہے، اپنی عزت و ناموس بھی اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیتا ہے اور بارگاہ خدا میں آ کر پیش کرتا ہے، اے پروردگار یہ جو کچھ ہتھیلی پہ رکھ کے تیری بارگاہ میں لایا ہوں یہ میرا نہیں، یہ تیرا دیا ہوا تھا، یہ تیرا عطیہ تھا، اگر اس سے تیرا دین بچتا ہے، اگر اس سے تیرا نام بچتا ہے، اگر اس سے تیری توحید بچتی ہے اور اس سے تیری مخلوق بچتی ہے، یہ قربان ہے تیری راہ میں۔ اور خدا بھی ہر ایک سے قبول نہیں کرتا، ہر ایک سے نہیں قبول کرتا، خدا کی ذات اس جان کو قبول کرتی ہے جو جان بہت قیمتی ہو، خدا بھی سستی جانیں نہیں خریدتا، ایسی جانیں خریدتا ہے جو قیمت میں اتنی بڑھ جائے کہ تمام کائنات دنیا و آخرت مل کر بھی ان کی قیمت ادا نہ کر سکیں۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، خدا مومنین سے ان کے نفوس خرید لیتا ہے. کون سے نفوس اللہ خریدتا ہے؟ نہ وہ نفوس جن کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہو، نہ وہ نفوس جن کے اندر کوئی نقص پایا جاتا ہو، نہ وہ نفوس جو پستی کا شکار ہو چکے ہوں، بلکہ ان نفوس کو خدا خرید لیتا ہے جو نفوس معصوم ہوں، جو پاکیزہ ہوں، جن کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، پروردگار ان نفوس کو خرید لیتا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور جنت کو ان کی وراثت قرار دیتا ہے، انہیں سید شباب اہل جنت قرار دیتا ہے. چونکہ نفوس با کرامت و نفوس با شرف ہیں، خدا امام کو فقط امامت اس لیے نہیں دیتا کہ نماز کے امام بن جائے. نماز کی امامت ابتدائی امامت کا درجہ ہے، یہ بھی امامت ہے. خدا امام کو امامت اس لیے نہیں دیتا فقط کہ حکومت چلا لے، اگرچہ حکومت بھی امام کا ایک رتبہ ہے، امامت کا ایک حصہ ہے، حکومت امامت کا شعبہ ہے، وہ امامت کا لازمہ ہے. جس کو اللہ نے امام بنایا ہے اس کو حق کی حکومت ہے، جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا اسے حق کی حکومت نہیں ہے. عزیزان، احکام شریعت میں موجود ہے کہ اگر ایک مسجد میں ایک امام رکھ لیا جائے، مومنین اتفاق کر لیں اور حاکم شرع کی اجازت سے اس کو امامت کی سند مل جائے، حاکم شرع اجازت دے سکتا ہے. اگر اسے امامت کا درجہ دے دیا جائے جب وہ امامت مسجد کر رہا ہو، اس کی موجودگی میں کوئی بہت بڑا جید عالم بھی آ جائے، مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر شاگرد کو کی شاگرد ہے، اس شاگرد کو امامت مل جائے، شرعی امامت کا حق اس کو مل جائے، مومنین اس کو عادل سمجھ کر اپنا امام جماعت، امام نماز قبول کر لیں اور حاکم شرع بھی اس کی امامت کی تائید کر دے، اس کے بعد اگر اس کا استاد بھی آ جائے، اگر کوئی بہت بڑا مجتہد بھی آ جائے، اگر کوئی مرجع تقلید بھی آ جائے، اسے ہٹا کر خود امامت نہیں کرا سکتا جب تک اس سے اجازت نہ لے لے، جب تک وہ راضی نہ ہو جائے. جب نماز دو رکعت نماز کی امامت کے لیے جو منسوب ہو جاتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے امامت، تو اسی طرح بشریت کی امامت کے لیے اگر خدا کسی کو مقرر کر دے، اس امام کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امامت کا حق نہیں ہوتا. امامت اللہ کی جانب سے ہے. امام صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ فقط نماز پڑھا دے، جمعہ پڑھا دے. امام فقط اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ حکومت قائم کر دے و عدالت برپا کر دے. یہ امامت کے فرائض میں سے ہے، امامت کی ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن امامت کے فرائض اس سے بڑھ کر ہیں. امامت کے فریضے میں دفاع دین بھی شامل ہے اور امامت کے فریضے میں دفاع انسانیت بھی شامل ہے. امامت جب دیکھے، امام جب دیکھے کہ دین تو محفوظ ہے لیکن بشریت کا شرف اور کرامت خطرے میں ہے، امام پر لازم قیام کرے. اگر امام یہ دیکھے کہ بشریت کا شرف تو محفوظ ہے، بشریت کی جان تو محفوظ ہے، لیکن دین خدا خطرے میں ہے، اس وقت بھی امام پر لازم ہے قیام کرے. یہ امامت کے فرائض میں سے ہے. خدا ایسی ہستیوں کو امام قرار دیتا ہے جو محافظ ناموس بشر بھی ہیں، جو محافظ ناموس خدا بھی ہیں. ناموس خدا دین خدا، ناموس خدا شریعت خدا ہے. چونکہ ناموس خدا کو پائمال کرنے والے ناپاک بھی موجود ہیں اور شرافت انسانی کو پائمال کرنے والے بے شرف بھی موجود ہیں، ان ناپاکوں اور بے شرفوں کی زد سے دین و بشریت کو بچانے کے لیے خدا نے امامت کا منصب مقرر کیا ہے۔ امام علیہ السلام جان بچا سکتے تھے، جان بچانے کے طریقے تھے، لوگوں نے بھی کچھ بتائے، کچھ مکہ میں لوگوں نے بتائے کہ ان طریقوں پر چلیں آپ کی جان بچ جائے گی۔ بڑی جید شخصیات مکہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر کہا کہ ہم آپ کی یزید سے اور شامی حکومت سے بات چیت کرا دیتے ہیں، مذاکرات کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بھی بیعت نہیں کی۔ وہ دو بڑی شخصیات عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر، ایک رسول اللہ کے اور علی علیہ السلام کے چچا کا بیٹا اور ایک خلیفہ دوم کے بیٹے، یہ دونوں بڑی شخصیات اس زمانے کی بڑی جید شخصیات تھی، یہ دونوں مل کر سید الشہداء کی خدمت میں مکہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ ہم نے بھی بیعت نہیں کی یزید کی۔ اس وقت تک ان دونوں نے بھی نہیں کی تھی بیعت، ہم نے بھی بیعت نہیں کی، لیکن ہماری جان کو خطرہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی بیعت نہ کریں اور جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے آپ بھی اپنائیں، آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی، بیعت بھی نہ کریں اور یزید کو چھیڑیں بھی نہ، لا تعلق بن کے بیٹھ جائیں۔ جس طرح ہم نے بیعت بھی نہیں کی، یہ توک بھی اپنی گردن میں نہیں ڈالا، لیکن یزید سے کوئی سروکار بھی نہیں ہے، وہ حکومت کرتا رہے ہم نمازیں پڑھتے رہیں، وہ حکومت کرتا رہے ہم حج کرتے رہیں، وہ حکومت کرتا رہے ہم زیارتیں کرتے رہیں، وہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں۔ بعض دیندار ان کا دین اس طرح کا ہے کہ ظالم اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں گے۔ سید الشہداء نے جب یہ باتیں سنی، سننے کے بعد ان دونوں سے کیا کہا؟ افن لہاد الکلام، افن لہاد الکلام۔ عزیزان من، منطق امامت، موقف امامت و تفکر امامت کو سمجھو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا افن لہاد الکلام، تف ہو ان باتوں پر، یہ راستے جو تم مجھے بتا رہے ہو کہ میں حسین ابن علی، میں کرامت کا پروردہ، میں شرافت کا فرزند، میں محافظ کرامت بشر، میں محافظ شرافت انسانی، مجھے جو خدا نے نگہبان بشریت پیدا کیا ہے، میں صرف اس معاملے پر چپ ساتھ کے بیٹھ جاؤں کہ حسین کی جان تو محفوظ ہے لیکن بشر کی کرامت اگر لٹتی ہے تو لٹتی رہے، حسین محفوظ ہے۔ یہ حسین ابن علی کے شایا نشان نہیں ہے، حسین کا شرف اجازت نہیں دیتا کہ بشریت کے شرف کے لٹیرے بشریت کے شرف کو لوٹتے جائیں۔ حسین زیارتیں کرتا رہے، حسین حج کرتا رہے، حسین نمازیں پڑھتا رہے۔ فرمایا یہ میرے مذہب کے اندر جائز نہیں ہے۔ افن لہذا الکلام، حسین کا شرف اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ مسلک امامت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اوپر حملہ کیا، جب امیر المومنین کی حکومت تھی اور مصر امیر المومنین کی حکومت کے تابع تھا، یہ ملک جو آج مصر کے نام سے ہے اس وقت ایک صوبہ تھا اسلامی سلطنت کا، اور امیر المومنین اس پر حکمرانی کر رہے تھے۔ شامی فوج نے حملہ کر کے، ایک دہشت گرد گروہ نے، باقاعدہ فوج نے حملہ کر کے قبضہ نہیں کیا، دہشت گردی اس زمانے سے آغاز ہوئی ہے، دہشت گرد ایک ٹولے نے حملہ کیا، حملہ کر کے بارڈر پر، سرحد پر، جہاں شامی راستہ جہاں سے ملتا تھا مصر کا، بارڈر پر حملہ کر کے سرحد نشین، سرحدوں پہ رہنے والے ایک قبیلے کی ایک عورت کے پاؤں سے پازیب نکال لی، پازیب چوڑی کی طرح پاؤں کے اندر خواتین ڈالتی ہیں، چاندی کی بنا ہوا زیور، چاندی کا زیور بنا ہوا پازیب نکال لی، یہ لوٹ کر لے گئے امیر المومنین کو۔ کوفہ کے اندر اطلاع ملی کہ قلمرو سلطنت اسلامی میں سے دہشت گردوں نے حملہ کیا، حملہ کر کے ایک غیر مسلمان عورت، ایک یہودی عورت، سرحد پر یہودی قبیلہ رہتا تھا، ایک یہودی خاتون کے پاؤں سے پازیب نکال کر دشمن لے گیا، چاندی کا زیور اتار کے لے گیا، اس کی ناموس پہ تجاوز نہیں کیا، اس کی بے حرمتی نہیں کی، صرف لوٹ مار مچائی، مال لوٹ لیا، اس کے پاؤں سے پازیب نکال کر لے گئے۔ امیر المومنین نے کوفہ کے اندر اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور مسجد کوفہ میں خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر یہ اعلان کیا کہ مجھے اطلاع ملی ہے میری حکومت کی قلمرو میں علی کے ہوتے ہوئے، علی کی حکمرانی اور امامت کے زمانے میں ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب نکال کر دہشت گرد لے گئے ہیں۔ اس عالم میں، اس دکھ میں اگر آج کوئی انسان مر جائے تو میں اس کو ملامت نہیں کروں گا۔ یعنی کہنے یہ چاہ رہے تھے کہ تم جو میری سپاہ ہو، تمہارے مر جانے کا مقام ہے کہ علی امام ہو، علی حاکم ہو، علی امیر ہو، اور علی کی امارت میں یہودی بھی محفوظ نہ ہو۔ اس فوج کے لیے مر جانے کا مقام ہے، کیوں کہ علی صرف محافظ شیعہ کا نہیں ہے، علی صرف شیعہ کا محافظ نہیں ہے، بلکہ علی ہر مسلمان کی جان کا محافظ ہے، جو علی کو خلیفہ مانتے ہو جو نہ مانتے ہو، جو علی کو امام مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، علی ان کی جان کا بھی محافظ ہے، ان کی جان کا بھی محافظ ہے جو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین کو امام نہیں مانا، امیر المومنین نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ چونکہ تم مجھے امام نہیں مانتے میں تمہارا محافظ نہیں ہوں۔ بہت سارے لوگ تھے حتیٰ جنہوں نے امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، اسی زمانے میں موجود تھے، امام تو نہیں مانا، چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، لیکن جب ان پر کوئی خطرہ آیا امیر المومنین نے ان کو بھی نجات عطا کی۔ بہت سارے لوگ تھے جو امیر المومنین کو کسی حیثیت کو نہیں مانتے تھے جیسے یہودی، بلکہ دشمنی رکھتے تھے، جب ان کی خاتون کی پازیب لوٹی، امیر المومنین نے اپنی فوج کی سرزنش کی کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ پازیب لوٹ جانا، کیونکہ علی محافظ ہے ہر انسان کا، علی کو خدا نے محافظ بشریت بنایا ہے۔ اپنے گورنر کو مالک اشتر کو خط لکھا، جب مصر کی گورنری دی اور روانہ کیا مصر کی طرف، تو ساتھ ایک خط لکھ کے بھیجا اور اس میں یہ بتایا، اے مالک اشتر، تجھے میں اپنا نمائندہ اور حکمران مصر کا بنا کے بھیج رہا ہوں، میں تجھے لوگوں کی جان کا مالک نہیں بنا کے بھیج رہا، لوگوں کی جان کا محافظ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ تو نے جا کر لوگوں کو اپنا غلام نہیں بنانا، تو نے جا کر لوگوں کا خادم بننا ہے، تجھے میں مالک بنا کے نہیں بھیج رہا، میں تجھے حاکم جب بنا کے بھیج رہا ہوں، تو نے خدمت کرنی ہے جا کر۔ خیال رکھنا، کچھ لوگ تیرے ہم مذہب ہوں گے، کچھ تیرے ہم مذہب نہیں ہوں گے، کچھ تجھے مانتے ہوں گے، کچھ تجھے نہیں مانتے ہوں گے۔ جو تجھے مانتے ہیں وہ تیرے دوست ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی مسلمان ہیں، اور وہ بھی لوگ ہوں گے مصر کے اندر جو مسلمان ہی نہیں ہیں، تیرا دین، تیرا قرآن، تیرا نبی، تیرا امام کسی کو بھی نہیں مانتے، ان کا بھی تجھے محافظ بنا کے بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ وہ بشریت و انسانیت میں تیرے شریک ہیں۔ بس فرمایا، اے مالک اشتر، میں تجھے محافظ بنا کے بھیج رہا ہوں، ہر اس چیز کا محافظ بنا کر جس کا محافظ خدا نے مجھے بنایا ہے، جس کا محافظ خدا نے مجھے بنایا ہے، تجھے لوگوں کی جان کا محافظ، مسلمانوں کی ناموس کا محافظ، اور دین کا محافظ، اور قرآن کا محافظ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تیری حکومت کی قلمرو میں ہر ایک احساس حفاظت اور امنیت کرے، ہر ایک کو احساس ہو کہ وہ محافظت میں ہے، تیرے ہوتے ہوئے کوئی نا امنی کا احساس نہ کرے، اس لیے کہ ہم محافظ ناموں سے بشر ہیں، کیونکہ بشر کو خدا نے شرافت و کرامت عطا کی ہے، ہم محافظ شرف انسانیت ہیں، ہم محافظ کرامت بشریت ہیں۔ لیکن عزیزان، خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، ہر انسان کو شرف و کرامت دیا، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت و شرف عطا کیا ہے، لیکن بعض اوقات ہمارا یہ ہدیہ، ہمارا یہ تحفہ، یہ بشر بھول بیٹھتا ہے، لٹا بیٹھتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ خدا نے جو کرامت و شرف دیا ہے، اس شرف کو ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ جب پست ہو جائے، حقیر ہو جائے، گھٹیا ہو جائے اور خدا کی اس نعمت کو ضائع کر دے، اس وقت خدا بھی حکم دیتا ہے کہ چونکہ یہ مقام شرف سے گر گیا ہے، مقام انسانیت سے گر گیا ہے، کرامت انسانی کھو بیٹھا ہے، اب تم اس کو صفائی ہستی سے ختم کر دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا اس کا حلیہ انسانوں والا ہو لیکن اس کا مقام حیوانوں والا ہو۔ کچھ لوگ ہیں جو مقام انسانیت سے گر جاتے ہیں، شرف انسانیت گوا بیٹھتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کو حکم دیا گیا، خدا نے حکم دیا، انہیں نہ رہنے دو زمین کے اوپر۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنا شرف کھو بیٹھتا ہے، مقام انسانیت سے گر جاتا ہے۔ وہ تمام چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں جن کے نتیجے میں انسان کا شرف ختم ہو جاتا ہے۔ جتنے محرمات شرعیہ ہیں ان کی حکمت ہے، ان محرمات میں سے، حرام چیزوں میں سے اہم خیال یہ رکھا گیا ہے کہ یہ حرام چیزیں انسان کے شرف کو ختم کرتی ہیں، جن میں سر فہرست نشہ ہے۔ نشہ حرام ہے، بشر نشے کو منہ نہ لگائے۔ کیوں نہ لگائے؟ اس لیے کہ نشہ کرنے کے بعد، مست ہونے کے بعد عقل زائل ہو جاتی ہے۔ عقل باعث کرامت انسان ہے، عقل باعث برتری انسان ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ عقل کی وجہ سے ہی انسان برتر بنا ہے، افضل بنا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو کرامت دی، سورہ اسراء آیہ 70 میں خدا نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو کرامت و شرف دیا۔ کون سا کرامت و شرف دیا؟ آیا اس کی ٹانگیں بنائی، ٹانگوں کی وجہ سے اشرف ہے؟ اس کی تو دو ٹانگیں ہیں، دوسروں کی ہم نے چار ٹانگیں بنائی ہیں۔ اگر شرف ٹانگوں کی وجہ سے ہوتا تو جس کی ٹانگیں زیادہ ہیں وہ زیادہ باشرف ہوتا۔ اگر شرف ٹانگوں کی وجہ سے ہوتا تو جس کی ٹانگیں زیادہ بڑی ہیں وہ زیادہ باشرف ہوتا، اونٹ اور زرافہ زیادہ باکرامت ہوتا چونکہ ان کی ٹانگیں انسان سے زیادہ بڑی ہیں۔ اگر شرف پیٹ کی وجہ سے ہوتا تو بھینس کا پیٹ بڑا بڑایا ہے، وہ بھینس سب سے زیادہ باشرف ہوتی۔ اگر خدا فرمائے کہ وزن کی وجہ سے شرف ہوتا تو گینڈے کا وزن سب سے زیادہ ہے، خدا اس کو کہتا ہے اس کو ہم نے شرف عطا کیا ہے۔ اگر کسی اور جسمانی خصوصیت کی وجہ سے شرف ہوتا تو جسمانی خصوصیات جانوروں کو اللہ نے انسان سے زیادہ عطا کی ہیں، اس کی وجہ سے وہ اشرف قرار پاتے، لیکن خدا نے فرمایا نا ہم نے انسان کو شرف عطا کیا ہے۔ انسان کے شرف کس وجہ سے ہے؟ اس چیز کی وجہ سے ہے جو انسان میں ہے، انسان کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، وہ عقل ہے۔ عزیزان، وہ عقل ہے، عقل گوہر انسانی ہے جس کی وجہ سے سارا شرف ہے۔ کچھ چیزیں عقل کو زائل کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، عقل ختم ہو جاتی ہے انسان میں۔ ہر وہ چیز جو عقل کو ختم کر دے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، اس کے اوپر کراس لگا دیا، ممنوع، حرام۔ حرام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چھپ کے کھا لو، چھپ کے پی لو۔ حرام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر یہ پی لیا تو ڈنڈے لگیں گے تمہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کر لو، وہ پکڑے گئے تو ڈنڈے لگیں گے، نہ پکڑے تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے، کانوں کان خبر نہیں ہے، ہم نے اپنا کام کر لیا. حرام کا نتیجہ ڈنڈے نہیں ہے، حرام کا نتیجہ شرف انسانیت کا زوال ہے، عقل کا زوال ہے. کوئی دیکھ رہا ہو تو بھی حرام کے قریب نہ جاؤ، اور جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اپنی خلوت میں ہو تو بھی حرام کے قریب نہ جاؤ. عقل زائل ہو جاتی ہے شہوتوں سے، عقل زائل ہو جاتی ہے شہوترانیوں سے، حوسرانی سے عقل زائل ہو جاتی ہے. ایک سوال بعض اوقات پوچھا بھی گیا، مجھ سے بھی پوچھا بعضوں نے، آپ کے ذہن میں بھی شاید آیا ہوگا یہ سوال کہ طہارت جو واجب ہے، طہارت کرنا، اگر انسان ٹوائلٹ جائے، پیشاب پاخانہ اگر کرے، معذرت کے ساتھ یہ تذکرہ کرنا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر ٹوائلٹ جائے انسان، بیت الخلاء میں جائے، پیشاب پاخانہ کرے، اس کے بعد اس کو وضو کرنا ہے، استنجا کرے اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے، وضو کس طرح سے کرے؟ چہرہ دھوئے اپنا اور بازو دھوئے اپنی کونی تک، دو بازو کونی سے انگلیوں تک دھوئے، اور سر اور پاؤں کا مسا کرے، دو چیزوں کو دھوئے، دو چیزوں پر مسا کرے، ہاتھ اور بازو دھوئے، سر اور پاؤں کا مسا کرے، یہ وضو ہے. لیکن اگر انسان اس نجاست میں مبتلا ہو جائے جو شہوت کے نتیجے میں آتی ہے، معذرت کے ساتھ، اگر انسان جنب ہو جائے، غسل واجب ہو جائے انسان پر، اور جب انسان ٹوائلٹ جاتا ہے تو جو نجاست انسان سے نکلتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، بیت الخلاء میں جو نجاست انسان سے نکلتی ہے باہر، یہ مقدار میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن شہوترانی کے وقت جو نجاست نکلتی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا، روشن فکر تھے، پڑھے لکھے، اور اپنے تئیں اسلام میں بہت بڑا فالٹ نکالا انہوں نے، بہت بڑی کمزوری نکالی، بڑا ایک لہجے میں آئے بات کی کہ میں نے بڑی کمزوری دین کی پکڑ لی ہے. کہنے لگے کہ یہ آپ کا دین، یہ آپ کا اسلام کیسا ہے؟ میں نے کہا بھی کیوں، کیا لگا اس کے اندر، کیا کمی ہے؟ کہنے لگے یہی مشکل ہے، میں اسے بہت سارے لوگوں سے پوچھا لیکن مجھے نہیں سمجھا سکے کہ جب آپ کہتے ہو یہ نجاست ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے انسان، نجاست انسان سے نکلتی ہے اور انسان نجس ہو جاتا ہے، تو اس سے پاک ہونے کے لیے انسان کو باطہارت ہونا چاہیے، تو بیت الخلاء میں جو نجاست انسان سے نکلتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس زیادہ نجاست کے نکلنے کے بعد طہارت جو بتائی گئی ہے وہ تھوڑی ہے، وہ یہ کہ صرف منہ دھو لو، بازو دھو لو، مسا کر لو، لیکن وہ نجاست جو شہوت کے وقت نکلتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ غسل کرو. غسل کرنے کا طریقہ انشاءاللہ آتا ہے سب کو، ایسے تو نہیں ہے کہ وہ بچے کو، لڑکے کی شادی ہو رہی تھی، مولانا نے پوچھا کہ بھائی تم جو شادی کر رہے ہو تو بتاؤ غسل کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا، تو اس نے باپ کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ مولانا کیا پوچھ رہے ہیں، تو باپ نے، باپ آیا آ کر کہا بھائی کیا بات ہے مولانا، انہوں نے کہا آپ اس کو غسل کا طریقہ آتا ہے، تو باپ نے کہا غسل کیا ہوتا ہے، وہ باپ کو بھی نہیں آتا تھا طریقہ. غسل کیسے ہوتا ہے؟ جب نجاست، شہوانی نجاست انسان سے خارج ہو، عورت ہو یا مرد فرق نہیں پڑتا، جب یہ نجاست انسان سے خارج ہو اس وقت غسل کرنا ہے. غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باتھ روم میں جائیں، ٹب میں نہائیں یا شاور میں، پہلے سر دھوئیں گردن سمیت، پھر اس کے بعد اپنا دایاں دھڑ پورا دھوئیں بازو ٹانگوں سمیت، پھر اس کے بعد بایاں حصہ دھوئیں، نیت کر کے قربتن اللہ، وضو کے لیے بھی قربتن اللہ، غسل کے لیے بھی نیت کرنی ہے قربتن اللہ، اور اس طرح دھوئیں. نانے سے پاک نہیں ہوتا آدمی، بعض ہوتے ہیں جا کے سیدھا نہا لیا، نانے سے پاک نہیں ہوتا، غسل کرنا ہے، غسل نیت کے ساتھ ہوتا ہے، قربتن اللہ، قربتن اللہ کرے غسل ہو جاتا ہے. اب وہ صاحب روشن فکر، وہ بڑے تعلیم یافتہ جو میٹرک کر چکے تھے، کیونکہ میٹرک کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہم مجتہد ہو گئے ہیں، اور اب ہم قرآن میں غلطیاں نکال سکتے ہیں، اب ہم مثلا دین کی کمزوریاں پکڑ سکتے ہیں، اور خصوصاً جب میٹرک بھی اسلامیات میں کرنی، پھر تو مجتہد اعظم بن جاتے ہیں. پھر تو کہتے ہیں ہم تو خود صاحب فتویٰ ہیں. کہنے لگے کہ یہ اس کو کیسے حل کرو گے آپ کہ بڑی نجاست جب انسان سے نکلتی ہے تو تھوڑی سی طہارت کرواتا ہے اسلام, اور جب تھوڑی سی نجاست نکلتی ہے تو بڑی طہارت کرواتا ہے اسلام, تو یہ اسلام کے کاموں میں تھوڑا سا تناسب نہیں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ بڑی نجاست نکلنے کی صورت میں غسل ہونا چاہیے تھا اور چھوٹی نجاست نکلنے کی صورت میں وضو ہونا چاہیے تھا. انہی سے بتایا, میں نے کہا کہ آج تک یہ دونوں نجاستیں تم سے نکلی ہیں یا نہیں نکلی؟ کہنے لگے نکلی ہیں. میں نے کہا حالت تو یاد ہے کہ جب یہ بڑی نجاست نکلتی ہے ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوتے ہو تو اکثر سارے سوچنے کے کام اسی وقت کرتے ہو, بھولی ہوئی چیزیں اسی وقت یاد آتی ہیں یا نہیں آتی؟ جاتے ہیں نا بیت الخلاء میں, سارے کام وہاں یاد آتے ہیں. ایک مولانا مذاق کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ دو جگہوں پر, دو مقام پر انسان کو بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں, ایک وہاں پر اور ایک نماز میں. خوب, ساری بھولی ہوئی چیزیں وہاں پر انسان کو یاد آتی ہیں. خوب, یہ بڑی نجاست جو تم سے نکلی لیکن دماغ کام کر رہا تھا تیرا, حافظہ کام کر رہا تھا تیرا, اس وقت سوچ تو ہی کام کر رہی تھی, لیکن جب یہ چھوٹی نجاست تجھ سے نکلی اس وقت تیری عقل کام نہیں کر رہی تھی. تو قرآن نے دین میں نجاست کی مقدار کو نہیں دیکھا, نجاست کی تاثیر کو دیکھا ہے. شہوتیں عقل پر اثر انداز ہوتی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اسے ہی جب شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے عقل کام نہیں کرتی. اور دین کو تیرا بدن نہیں تیری عقل بچانی ہے, شریعت آئی ہے تیری عقل کو اجاگر کرنے کے لیے, تیری کرامت تیری عقل کی وجہ سے ہے. ہر وہ چیز تیری عقل کو جو نابود کر لے شریعت نے روکا ہے. شہوت, حلال کی شہوت کو جائز قرار دیا, حلال کی شہوت کے بعد کہا فوراً جو جا کر غسل کرو, پاک کرو, اپنے آپ کی تطہیر کرو تاکہ عقل تمہاری دوبارہ لوٹ آئے. عقل تمہارے دوبارہ لوٹ آئے, لیکن حرام کی شہوت کے قریب مت جانا. حرام کی شہوت کے قریب گیا تو جانور سے بھی پستر ہو جائے گا, تو حیوان سے بھی زیادہ پستر ہو جائے گا. نشہ مت کرو. شہوت کے بعد دوسری چیز نشہ ہے جو انسان کی کرامت اور شرافت کو زائل کر دیتا ہے. جو بھی نشہ کرے گا اس کی عقل کم ہو جائے گی, اور عقل کی وجہ سے انسان کا شرف ہے. اس وجہ سے نشہ حرام ہے. نشہ شراب کا ہو یا بھنگ کا ہو یا چرس کا ہو یا ہیروئن کا ہو یا افیم کا ہو یا کسی اور زہر مار کا نشہ ہو, ہر زہر مار جو نشہ دینے والا ہے وہ حرام ہے, چونکہ اس سے شرف انسانیت زائل ہو جاتا ہے. انسان نشے کے عالم میں انسان نہیں رہتا, نشے کے عالم میں انسان نہیں رہتا. لیکن ہمارے ہاں نشہ, کہتے ہیں نشہ تو ہمیں ڈائریکٹ خدا تک پہنچاتا ہے. نام بھی اس کا, پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو اس کو چرس بھنگ کہتے تھے. کچھ عرصہ پڑھنے کے لیے چلے گئے باہر, پڑھ لے کے واپس آئے, جب سنا تو اس کا نام ہی بدل چکا تھا, ابھی اس کو کلندری بوٹی کہتے ہیں. اور افسوس و صد افسوس, افسوس و صد افسوس کہ وہ مقدس ترین شعبے, وہ پاک ترین شعبے دین کے جو پاک لوگوں کے اختیار میں ہونے چاہیے تھے وہ نشیوں کے حوالے کر دیے گئے. پاک شعبے, پاک عبادت و نماز پاک شعبہ ہے. اگر کسی مسجد کا امام نشئی ہو جائے, شراب پی کے آئے, آ کر نماز پڑھائے, ایک پیش نماز گزرا ہے آغاز اسلام میں, صبح کی نماز پڑھانے آیا شراب پی کر, صبح کی نماز چار رکعت پڑھا دی نشے میں، لوگوں نے نماز بھی پڑھ لی، پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی پڑھ لی، چونکہ امام پڑھ رہا ہے بس یہ بھی پڑھ، یہ نہیں دیکھا کہ امام نشے میں ہے، یہ نہیں دیکھا، وہ اس نے چار رکعت نماز پڑھا دی، چار رکعت پڑھا کے لوگوں نے اعتراض کیا، وہ نشے میں تھا، اس کو عجیب لگا، کہنے لگا کیا کام ہے، چار کام ہے اور پڑھاؤں، کہنے لگا اور پڑھا دوں، کام میں اعتراض کر رہے ہو، وہ ویسے نشے ہی رہے ہیں. اگر نشے کو امام جمعہ بنا دیا جائے، امام جماعت بنا دیا جائے، وہ صبح کی چار رکعتیں پڑھائے گا، مغرب کی نو رکعتیں پڑھائے گا، وہ معلوم نہیں کیا کیا کراتا جائے گا. مسجد پاک ہے، وضو کر کے اس کے اندر داخل ہو. اب بات سوچتے ہوں گے یہ تو ان کے لیے جو مسجد جاتے ہیں، ہمارے لیے تو نہیں. کہتے ہیں کسی شخص کا گاؤں میں، چونکہ گاؤں کی مسجدیں عموماً لاوارث ہوتی ہیں، شہروں کی مسجدوں کو تو تالا لگا ہوتا ہے نا کہ کوئی آئے نہ، لیکن گاؤں کی مسجدیں کھلی ہوتی ہیں ہمیشہ. گاؤں کی مسجد کھلی ہوئی تھی، گدا چڑھتا ہوا آیا مسجد میں، اندر داخل ہو گیا. مولانا نے دیکھا گدا مسجد کے اندر گھوم رہا ہے، پکڑا گدے کو، نکالا، ڈنڈے مارے، پھر گدے کے مالک کو بلایا، اس کو ڈانٹا، تو انسان ہے کیا، بلا ہے، گدا اپنا کنٹرول نہیں کیا. اس نے کہا مولانا کیا ہوا؟ کہا یہ گدا خیال نہیں رکھتا ہے، تو اللہ کے گھر میں آ گیا یہ گدا. تو اس نے کہا مولانا نہ بے فہم ہے، بے عقل ہے، بے زبان ہے، گدا ہے، بے وقوف ہے، یہ داخل ہو گیا، بتاؤ میں بھی کبھی آیا ہوں ادھر، مجھے بھی کبھی دیکھا مسجد میں آپ نے؟ وہ گدا ہے، داخل ہو گیا، ہو گیا، کیا کہتے ہو بھیا؟ مسجد میں جب جاؤ، مسجد میں جب جاؤ پاکیزگی کے ساتھ جاؤ، پاک صاف ہو کر جاؤ، عبادت خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، اور مسجد میں جایا بھی کرو، مسجدوں میں جایا کرو. جس قوم کی مسجدیں ویران ہوں گی اس کی ہر چیز ویران ہوگی، جس قوم کی مسجدیں ویران ہوں گی اس کی ہر چیز ویران ہوگی. جب بھی فاسد لوگ آتے ہیں سب سے پہلے اس قوم کی مسجدیں ویران کرتے ہیں. دوسرا شعبہ، پاکیزہ شعبہ، آزاداری کا شعبہ ہے، یہ بھی دین کا شعبہ ہے، یہ بھی آبا کی رسم نہیں ہے، یہ بھی دین کا شعبہ ہے. جو اللہ کا حکم ہے وہ دین کا شعبہ ہے، جو خدا کے رسول نے کہا ہے وہ دین کا شعبہ ہو جاتا ہے، جو آئمہ معصومین نے بتایا ہو وہ دین کا شعبہ ہو جاتا ہے، جو اہل بیت نے راستے بتائے ہوں وہ دین کے شعبے ہو جاتے ہیں. عزاداری ہمارے آبا کی سنت نہیں ہے، عزاداری حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سنت ہے. اس میں بھی آیا کرو، اس میں بھی با طہارت ہو کے آیا کرو، با وضو ہو کے آیا کرو، اور اس میں بھی وہی آداب رکھو جو بتائے گئے ہیں، پاک ہو کر آیا کرو. جس طرح مسجد نشیوں کو نہیں سونپ سکتے، عزاداری بھی نشیوں کے حوالے نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ نشے نشے میں ہے. چونکہ اہل بیت کو جب دربار یزید میں لے جایا گیا، یزید نشے میں تھا، درباری نشے میں تھے، تازہ جان چلائے گئے تھے. کیوں تازہ جان چلائے گئے تھے؟ چونکہ خاندان عصمت و طہارت آ رہا ہے، خاندان شرافت آ رہا ہے، خاندان کرامت آ رہا ہے. اس خاندان شرافت کی سبکی کے لیے انہوں نے بے شرفوں کا مجمع بنایا، اور بے شرفوں کی شرافت و کرامت کو اور کم کرنے کے لیے پہلے انہیں نشہ پلایا، نشہ پلایا تاکہ مزید بے حرمتی کر سکے، مزید انہوں نے جان چلائی، اور بے حرمتی کے لیے اس مجلس کے دربار کو نشے کی محفل میں بدل دیا. اس وقت بھی بیوی نشیوں کے بیچ میں کھڑی تھی، اس وقت بھی نشیوں کے نرگے میں کھڑی تھی. آج بھی بعض جگہ نظر آتا ہے، افسوس کے ساتھ، افسوس و صد افسوس، آج بھی بعض اوقات اس کا نام نشیوں کے نرگے میں لیا جاتا ہے، نشیوں کے حلقے میں اس کا نام لیا جاتا ہے. کب زینب کی نجات ہوگی نشیوں سے؟ کب خاندان عصمت و طہارت سے یہ ظلم ختم ہوگا کہ جس سے نشیوں سے جان چھوٹ جائے گی؟ نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یہ اذانیں اور یہ نمازیں حسین ابن علی نے بچائی ہیں, اور جو چیز حسین ابن علی نے بچائی ہے حسین ابن علی کے پیروکار ان کو ضائع نہ کریں. یہ ترکہ حسین ہے یہ نمازیں اور اذانیں. اگر حسین ابن علی نے ان کو بچایا ہے تو حسین ابن علی کے پیروکاروں کو چاہیے کہ حسین کی بچائی ہوئی چیز کو ضائع نہ ہونے دیں, ان کو ضائع نہ ہونے دیں. عقل جب ضائع ہو جائے, نشہ عقل کو ضائع کرتا ہے, شرف کم ہو جاتا ہے, اور جب شرف انسان سے ختم ہو جائے, بے شرف ہو جائے, ہر گناہ کرتا ہے, ہر ظلم کرتا ہے, ہر معصیت کرتا ہے. ایک سوچنے کا پہلو کربلا کے اندر یہ ہے کہ یہ شامی اور کوفی یہ کلمہ گو مسلمان تھے. کیا ہوا ان مسلمانوں کو؟ کیا چیز ان کے اندر پیدا ہوئی کہ انہوں نے آ کر کربلا میں نواسۂ رسول کو, جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے, اس رسول پہ پانی بند کر دیا, کھانا بند کر دیا, اس نواسۂ رسول اور آل رسول کو ستایا, شہید کیا, دردناک طریقے سے شہید کیا, ان کے خیموں کو لوٹ لیا, ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے, آل رسول کو اسیر کر لیا اور پیدل بازاروں میں چلایا. یہ اگر غیر مسلموں نے کیا ہوتا اتنا افسوس نہ ہوتا, یہ انہوں نے کیا جو مسلمان تھے. خصوصاً کوفی جو مسلمان تھے اور اہل بیت سے زیادہ آشنا تھے, انہوں نے کیوں کیا یہ کام؟ اس وجہ سے کہ شرف کھو بیٹھے تھے, بے شرف تھے یہ لوگ. جب انسان بے شرف ہو جائے قاتل حسین ابن علی بن جاتا ہے, جب انسان بے شرف ہو جائے آل رسول کو آ کر ستاتا ہے, ظلم کرتا ہے. بے شرف ہر زمانے کا یہ حرکت کرتا ہے, بے شرف بے شرف ہے. اس کو کوئی حسین مل جائے وہ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. عمر سعد بے شرف ہو گیا تھا, شمر بے شرف ہو گیا تھا, ارملہ و قولی بے شرف ہو گئے, اپنی شرافت کھو بیٹھے, اس وجہ سے یہ کام کیا ہوگا. جب انسان بے شرف ہو جائے قاتل آل رسول ہو جاتا ہے. اس پستی و دنات سے بچانے کے لیے خدا نے فرمایا نشے کے قریب مت جاؤ, نشہ تمہاری عقل چھین لیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, اور پھر تمہارا شرف و کرامت ختم ہو جاتی ہے. جب شرف و کرامت ختم ہو جائے ہر گناہ کرو گے, تم بھی خنجر بے دست گھومو گے, تم بھی ستم کے تازیانے لے کر گھومو گے، صرف تم میں اور شبر میں فرق یہ ہوگا کہ اس کو ایک حسین ابن علی مل گیا، تمہیں کوئی حسین نہیں ملا، ورنہ تمہارا خنجر بھی گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ ہر بے شرف ایسا ہے، ہر بے حیثیت ایسا ہے، اس سے بڑے بے شرف دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتے جتنے بے شرف وہ طبقہ آیا کربلا میں جنہوں نے آ کر آل رسول پہ پہلے پانی بند کر دیا، آل رسول کو ستایا، آل رسول پہ ظلم کیا، ستم کیا اور ستم کی انتہا کر دی۔ کس کس ستم کو انسان ذکر کرے اور کس ستم پر روئے، کس سرمایہ حسین پہ روئے جو خدا نے حسین ابن علی کو دیا اور حسین ابن علی نے اسے راہ خدا میں پیش کر دیا۔ ایک ایک منزل حسین ابن علی نے بہت سخت طے کی۔ عزیزان، آج کی مجلس منسوب کی گئی ہے شبیہ رسول کی طرف، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ جب حضرت علی اکبر آئے اذن جہاد مانگنے کے لیے، حسین ابن علی نے روکا، نہ بیٹا آپ نہ جاؤ، زینب علیہ نے روکا بیٹا آپ نہ جاؤ۔ یہ بتانے والے پڑھنے والے پڑھ جاتے ہیں بعض اوقات جذبات میں آ کر، جنہوں نے کربلا کا مطالعہ نہیں کیا، جنہوں نے حسین ابن علی سے کربلا کو نہیں سنا، نہ عزیزو ایسے نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ رضائے دل کے ساتھ حسین ابن علی نے جس شخصیت کو میدان میں جانے کی اجازت دی، شہزادہ علی اکبر کو دی، حضرت علی اکبر کو دی۔ باقی سب سے کہا کہ مت جاؤ، قاسم ابن حسن کو کہا بیٹا مت جاؤ، عباس ابن علی کو کہا بھیا مت جاؤ، ہر انصاری کو کہا مت جاؤ، آپ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت علی اکبر آگے بڑھے اور آ کر اذن جہاد مانگا، سید الشہداء نے فرمایا میں اسی انتظار میں بیٹھا تھا کب میرا بیٹا آتا ہے میدان کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حسین اس شرف اعظم کا نام ہے اور اس شریف اعظم کا نام ہے جو اللہ کی راہ میں یوں نہیں کہ لوگوں کی اولاد قربان کرا دے اور اپنی اولاد بچا لے، فرمایا پہلے میری اولاد میدان میں جائے گی پھر کوئی اور میدان میں جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر بنو ہاشم میں سے آئے، حضرت علی اکبر سے کہا بیٹا میری طرف سے اذن ہے، اجازت ہے جہاد پہ جاؤ، لیکن جاؤ ذرا جا کر خیام میں بیویوں سے بھی رخصت ہو۔ جناب علی اکبر آئے خیام میں، چہرہ کھلا ہوا، خوشی کے آثار چہرے کے اوپر، سرور کے آثار چہرے کے اوپر، جناب زینب سلام اللہ علیہا دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ علی اکبر کے چہرے پہ جو نور بڑھ گیا ہے یقیناً کوئی خوشخبری ملی ہے علی اکبر کو۔ جناب علی اکبر نے آ کر یہی کہا پھوپھی اماں مجھے مجدہ مل گیا، مجھے بشارت مل گئی۔ پھوپھی اماں کہنے لگی میں اسی انتظار میں تھی کب شبی رسول رخصت ہونے آتا ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا نے بیبیوں کو اکٹھا کیا، او بیبیوں شبی رسول کی زیارت کر لو۔ علی اکبر اشبہ الناس رسول اللہ کے ساتھ تھے، سب سے زیادہ شباہت شکل و صورت میں بھی اور سیرت و عمل میں بھی۔ جب بھی اہل بیت کو رسول اللہ کی زیارت کا شوق ہوتا علی اکبر کو دیکھ لیتے۔ شبی رسول کو کھڑا کیا، بیبیاں آئیں، شبی رسول کا طواف شروع کیا، ہر بیبی نے بڑھ کر بوسے دینا شروع کیے، ہر بیبی بڑھ کر حضرت علی اکبر کو بوسے دے رہی ہے۔ بیبیوں نے ودا کیا، علی اکبر کو رخصت کیا، آئے اپنے بابا کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں بابا جان میں اپنی بہنوں سے رخصت لیے آیا ہوں، میں اپنی پھوپھیوں سے رخصت ہو آیا ہوں۔ سید الشہداء نے اپنے بیٹے کو تیار کرنا شروع کیا، دستار رسول اللہ حضرت علی اکبر کے سر پہ رکھی، زرہ حضرت علی اکبر کو پہنائی، خود علی اکبر کو پہنایا، شمشیر حمائل کی، نیزہ اپنے بیٹے کو تھمایا، بیٹے کو ہاتھ پکڑ کر رہوار گھوڑے کے قریب لائے، خود گھوڑے کی لگام تھامی، لگام تھام کر بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، سوار کر کے بیٹے کو روانہ کیا میدان کی طرف، بیٹے نے گھوڑا میدان کی طرف ڈالا، سید الشہداء چند قدم چلتے ہوئے گھوڑے کے پیچھے چلے، حضرت علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں بابا کی طرف، جب مڑ کے دیکھا بابا کی طرف پوچھنے لگے، گھوڑا روک کر پوچھنے لگے، بابا میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں، بابا میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں، کیا جی نہیں چاہتا میں میدان میں جاؤں، کیا جی نہیں چاہتا اکبر جدا ہو جائے؟ کہا نہیں بیٹا، راضی خوشی بھیج رہا ہوں، اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن میرے بیٹے تجھ سے جدائی، آخری جدائی، آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا بیٹا بھی ہے، تو میرے جد کی نشانی بھی ہے، تو رسول اللہ کی نشانی بھی ہے، میں چاہتا ہوں ایک دفعہ نگاہیں بھر کے تجھے دیکھ لوں، کہ پھر یہ صورت نہیں دیکھوں گا، یہ صورت نہیں لوٹے گی۔ عزاداروں اجرکم ربکم، بیٹا میدان میں چلا جاتا ہے، سید الشہداء در خیمہ پہ منتظر ہیں کہ کب میدان سے ندا آتی ہے، اسی انتظار میں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میدان کی طرف سے حضرت علی اکبر گھوڑا دوڑاتا ہوا دوڑاتے ہوئے خیمہ کے قریب پہنچاتے ہیں، خیمہ کے قریب پہنچ کر گھوڑا روک کر گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، سید الشہداء آگے بڑھتے ہیں، کہا بیٹا واپس کیوں آ گئے، بیٹا واپس کیوں آ گئے؟ علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان پیاس کی بڑی شدت ہے، پیاس کی بڑی شدت ہے، یہ لباس جنگ سارا لوہے کا ہے، اس گرمی کی تماست میں ذرا گرم ہو گئی ہے، خود گرم ہو گیا ہے، پیاس بڑی شدت کی ہے، پیاس لڑنی نہیں دے رہی، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے بابا یہی پہ جنگ ختم کر دوں گا، یہی پہ ظالموں کو فنار کر دوں گا، یہی علی کا پوتا، علی کا پوتا علی کی جنگ کر کے دکھائے گا۔ سید الشہداء نے حسرت سے آسمان کو دیکھا، پروردگارو یہ حسین پہ غربت کا عالم آ گیا، جوان بیٹا ہے، ایک عرضی کر رہا ہے، دو گھونٹ پانی کے مانگ رہا، حسین مظلوم کے پاس دو گھونٹ پانی نہیں ہے، کہا بیٹا بیٹا اس پیاس کو برداشت کرو، ابھی حوض کوثر پہ سیراب ہو جاؤ گے۔ سید الشہداء نے کیا کیا؟ کہا بیٹا ذرا زبان نکالو، بیٹے نے زبان نکالی، اپنا منہ کھولا، کہا بیٹا ذرا اپنی زبان میرے منہ میں ڈالو، بیٹے نے زبان بابا کے منہ میں ڈالی اور زبان باہر نکال لی، کہا بیٹا کیوں نکال لی؟ کہا بابا آپ کا منہ تو مجھ سے زیادہ تشنا ہے، خشک ہے، آپ کا حالت تو زیادہ خشک ہے، کہا جا بیٹا ابھی پیاس بجھ جائے گی، جد رسول اللہ جام کوثر لے کر منتظر ہے، بابا علی منتظر ہے، جدہ فاطمہ منتظر ہے، علی کا پیاسا پوتا، حسین کا بیٹا، تشنا بیٹا روانہ ہو گیا، جنگ کرنے لگا، جنگ کرنے لگا، کہ اتنے میں وہی ندا آتی ہے مقتل سے جس کی اس انتظار میں حسین بیٹھے تھے، آواز آئی الیہ الیہ یا باتے، بابا آئیے، اکبر گر گئے، حسین اٹھتے ہیں، اٹھ کر اپنے آپ کو بیٹے کی لاش پہ پہنچاتے ہیں، بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان جب میں زمین پہ گر گیا تو آپ کے آنے کی مدت کے دوران میں زخم کی شدت سے بے ہوش ہو گیا، عالم منام میں، عالم شہود میں میں نے دیکھا، ایک پیغام مجھے ملا ہے بابا، اس کا پیغام ہے بیٹا جلدی بتاؤ، علی اکبر پیغام سناتے ہیں، کہتے بابا جان میں نے حوض کوثر پہ پہنچ گیا، میں نے حوض کوثر پہ دیکھا جد رسول اللہ تشریف فرما ہے، ماں زہرا بیٹھی ہوئی ہے، بابا علی بیٹھے ہوئے ہیں، چچا حسن بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھ کر کہہ رہے ہیں علی اکبر ہمارے پیاسے حسین کو کہو جلدی آ جائے، اپنی ماں کو انتظار میں نہ رکھے، بابا آپ کا انتظار ہو
آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین نگلتا شہید ہو گیا،